بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، ورشرح به هم شيخ ربيع رحمه الله كيس جملة بر بوهنشته فرماته. وبعضهم يقولوا جبرية. إمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله اللي بدعت كني شان يوم يسي علامات يسي عمد بيان فرما رهيه كي البدعات جو أهل السنة بر مختلف قسم كي تهمة ألزام تراشيا كي هي. ان تهمتوں میں سے ایک تہمت یہ ہے کہ انہوں نے کہا بعضهم يقول جبریہ، اور بعض نے یہ کہا کہ السنة جو جبریہ ہیں. جبریہ کیا ہے، یہ کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے، اس کے کیا عقائد ہیں، یہ وجود میں کیوں آیا، کیسے آیا، کب آیا، اس پر کچھ موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفرق بین الجبریہ وبین اہل السنہ. بدعت نے یہ تہمت تو لگا دی ہے کہ رسول جو جبری ہیں، لیکن جبریہ میں اور اہل سنت میں فرق ہے. اہل سنت یقولون، شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت یہ کہتے، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل کا خود فاعل ہے، بندہ اپنے فعل اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور خود فاعل ہے، اور یہ فعل اپنے اختیار سے کرتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، انسان یہ عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور یہ فعل اور یہ عمل جو ہے انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان اس فعل کی وجہ سے جواب دہ ہوتا ہے، یعنی اور اس کو جزا یا ثواب، جزا یا سزا ملتی ہے، ثواب یا عقاب، یا ثواب والعقاب. اور اس کے باوجود شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی انسان مخلوق ہے اور اس کا عمل بھی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ جو تم کرتے ہو، تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. سورۃ الصفات نمبر 96. یہ مختصر چند جملے ہیں اس موضوع کے تعلق سے کہ اہل سنت کا عمل کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے. اچھا، جبریہ کا لفظ جبر سے آیا ہے، جبر مطلب ہے مجبور ہونا، کہ انسان کا اپنے عمل میں کوئی دخل نہیں ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے کرنے میں مجبور کر رہا ہے، انسان مجبور ہے، انسان خود کچھ کرنے والا نہیں ہے. جو کچھ انسان کرے، چاہے وہ ایمان ہو، کفر ہو، شرک ہو، توحید ہو، اتباع سنت ہو، بدعت ہو، فرمانبرداری ہو، نافرمانی ہو، کچھ بھی ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اس عقیدے کی، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الانفال میں وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، اور نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ تعالیٰ نہیں پھینکا ہے. رمی پھینکنے کو کہتے، مارنے کو کہتے. جب اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے مارنے کی اور پھینکنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، منسوب اپنی طرف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے، تو اس مطلب انسان تو خود کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو حقیقت میں انسان بے بس ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا، انسان مجبور ہے۔ جیسا کہ ہوا چلتی ہے اور پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہوا جہاں پر چاہے پتے کو پھینک دے تو پتا بے بس ہوتا ہے، وہ مرضی ہوا کی ہوتی جہاں پر بھی پتے کو پھینک دے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ انسان کا کردار، انسان کا عمل ایسے نہیں ہے، وہ یہ بدعقیدگی یعنی جبر کا عقیدہ جو ہے یہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ جہم بن صفوان وہ انسان ہے جو بہترین زمانے میں رہتا تھا، تابعین کا زمانہ ہے، علم موجود ہے، اہل علم موجود ہیں، لیکن اس بندے کے اندر ایک مرض تھی، ایک مسئلہ تھا کہ مسائل کو عقل پر توڑتا تھا، عقل کو نصوص سے آگے کرتا تھا، عقل نہیں مانتی تھی تو نہیں مانتا تھا۔ اور کئی نصوص کی، کئی دلائل کی اس بندے نے عقل کی بنیاد پر نفی کر دی ہے اور چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے چار بڑی مصیبتیں آئی ہیں عقیدہ کے اعتبار سے، چار، ایک نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، اس کا عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہو کہ صفت ہو، تو مخلوقات ہیں، نام تو مخلوقات کی ہوتی ہیں، صفات مخلوقات کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے نام اور صفات آ گئے ہیں؟ تو اسے تشبیہ لازم آتی ہے مخلوقات کے ساتھ، اس لیے نفی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی یہ الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اسماء حسن ہیں اللہ تعالیٰ کے اور صفات الکمال ہیں، سب کا انکار کر دیا، کہتے عقل نہیں مانتی۔ دوسری بات، اس بندے نے جو بدعقیدگی لے کے آیا ہے، خلق القرآن، کہ تو قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام کے لیے زبان کو ہونا لازمی ہے، ہونٹا کو ہونا لازمی ہے، دانتوں کو ہونا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ یہ تمام چیز مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ جب مخلوقات بات کرتی ہیں، کلام کرتی ہیں، تو ان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو جسم کے مختلف حصے ہیں اللہ تعالیٰ سے پاک، اسے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے جیسا کہ دیگر تمام مخلوقات ہیں۔ تیسری چیز جو بندہ لے کے آیا ہے، یہ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے، انسان خود کچھ کرنے والا نہیں ہے، انسان کا اپنا، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں کوئی دخل نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ چوتھی بات، جنت اور دوزخ کا فنا ہونا، کہتے نہ جنت رہے گی نہ دوزخ رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ پانچویں بات، الارجاء کا عقیدہ، ارجاء سے مراد کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے، انسان کا عمل الگ چیز ہے، ان دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو عمل کو ایمان سے خارج کر دینے کو کہتے ہیں ارجاء۔ وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کی فکر آج بھی زندہ ہے، اس کی بدعقیدگی آج بھی موجود ہے۔ آج وہ کون سا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتا ہے، جبر کا عقیدہ رکھتا ہے، ارجاء کا عقیدہ رکھتا ہے؟ جانتے ہیں؟
اچھا،
الأشاعر والماتريدية. كل شيء جنب صفوان کے ابھی بھی زندہ ابھی بھی باقی ہیں کچھ فرقوں میں. آج دیکھیں کہ کتابوں میں جبر کا عقیدہ موجود ہے. کرنے والا کون, کرانے والا کون, تو اللہ ہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ انسان کا اپنے عمل میں کوئی دخل ہی نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہی کرنے والا, انسان بے بس ہے. الغرض تو یہ بد عقیدگی ہے. جو صحیح عقیدہ شیخ ربیع رحمہ اللہ یہاں پہ چند باتیں کی ہیں, یہ میں پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, بادشاہ بھی دیر سے آئے ہیں. جیسا فرما شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ بے شک بندے خود اپنے فعل کا فاعل ہے, جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ عمل انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے کرنے والے پر, تو فعل انسان ہی کرتا ہے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے, مجبور نہیں ہے. ابھی آپ گھر سے نکلے ہیں درس میں آنے کے لیے, کسی نے مجبور کیا ہے؟ یہ عمل آپ نے کیا ہے یا اللہ نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ مجبوری میں آپ آئے ہیں, کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں. جو ساتھ نہیں آ سکے اور سو گئے ہیں, یا کسی کو ضروری کام پڑ گیا ہے, مجبور ہیں, مجبور رہنے سے ہوا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, چاہے خیر ہو یا شر ہو. چور جب چوری کرتا ہے مجبوری بھی چوری کرتا ہے کیا؟ یا خود منصوبہ بناتا ہے, دیکھتا ہے وقت کون سا مقرر کرتا ہے, جگہ کس طریقے سے کرنا ہے, کہاں سے جانا ہے, کہاں سے چھپنا ہے, کہاں پہ, یہ سارے منصوبہ ہے کہ نہیں؟ مجبور انسان ایسے کرتا ہے؟ گن پوائنٹ پہ جب کوئی انسان کام کرواتا ہے تو وہ منصوبے بناتے, پھر اس کا موقع ملتا ہے منصوبے بنانے کا. چاہے خیر ہو یا شر ہو انسان اپنے اختیار سے فعل کرتا ہے, اور یہ فعل انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے. چور کسے کہتے ہیں؟ جو چوری کرتا ہے. نمازی کسے کہتے ہیں؟ نمازی جو نماز پڑھتا ہے. اگر انسان خود عمل کرنے والا نہ ہو تو منسوب اس کی طرف کیوں ہوتا ہے پھر؟ مجبوری میں کام کیا ہے نا. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی انسان خود مخلوق سے عمل بھی مخلوق ہے, لیکن انسان یہ سمجھے کہ وہ انسان خود مختار ہے 100%. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ جو تم کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اس میں قدریہ کا رد ہے, تقدیر کے منکروں کا رد ہے, جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. کہتے ہیں انسان خود مختار ہے, انسان اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے. دیکھیں دو ایکسٹریمز دیکھیں آپ. جبری نے کیوں کہا انسان مجبور ہے؟ کیونکہ قدریہ نے کہا کہ انسان خود مختار ہے, اپنی مرضی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ایمان, کافر نے چاہا کفر, تو کافر کا کفر نعوذ باللہ تعالیٰ کے ایمان پہ غالب آ گیا ہے. اللہ نے نہیں چاہا کہ کفر ہو, لیکن کافر چاہا کہ کفر ہو, تو کس کی چاہت غالب آئی؟ نعوذ باللہ, مخلوق کی. کیا ممکن ہے یہ؟ ناممکن ہے. تو قدریہ تقدیر کے منکر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان 100% خود مختار ہے, انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, اور انسان جو چاہے وہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس کے عمل میں کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ عقیدہ پہلے آیا. اس عقیدے کے رد میں جہمی کو یہ عقیدہ آیا کہ انسان مجبور ہے. سبحان اللہ. حق کہاں پہ دو ایکسٹریمز کے بیچ میں؟ کہاں پہ؟ اہل سنت کے پاس ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, مجبور نہیں ہے, اور اس کے عمل کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. اس جملے میں دونوں گروہوں کا رد ہے. قدریہ کہتے ہیں انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے, انسان اپنا عمل خود کرتا، اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے. جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، انسان کچھ کرتا نہیں ہے. رسول نے کیا کہا ہے کہ انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اپنے عمل خود کرتا ہے، اور یہ انسان اس کا عمل مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم مشیت سے پہلے ہے، علم ازلی ہے، ہمیشہ ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تفصیل پوری اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. انسان کی پیدائش، کائنات کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے. پھر اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا، قلم کو حکم دیا اکتب، اور اللہ کے علم کے مطابق قلم نے لکھا ہے. پھر اللہ نے جو چاہا ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. یہ چار مرتبے تقدیر کے، جس کی وجہ سے دونوں گروہ کو ٹھوکرے لگی ہیں، جبریہ کو، قدریہ کو. اگر ان چار مرتبے کو سمجھ لیتے قرآن سنت کی روشنی میں اور عقل کو آگے نہ کرتے، واللہ کبھی ٹھوکر نہ کھاتے. کیونکہ جہاں پر تقدیر کا ذکر ہے قرآن سنت میں، تو آپ کو یہ چار الفاظ نظر آئیں گے تقدیر کے مسئلے میں، اللہ کا علم، کتابت، مشیت اور خلق. اللہ نے جوڑا ہے ان چار چیزوں کو تقدیر کے ساتھ. نسل جماعت نے اس مسئلے کو سمجھا ہے، کیوں سمجھا ہے، کیا خصوصیت ہے؟ نمبر ایک جو بنیادی بات ہے، نقل کو عقل پہ مقدم کیا ہے، قرآن اور سنت کو عقل پہ مقدم کیا، آگے کیا ہے، عقل کو آگے نہیں ہونے دیا، کیونکہ عقل کی لمٹس ہیں، محدود ہے، اور یہ حد قرآن اور سنت کی حد ہے، خبردار اس حد سے نکلنا نہیں ہے. نہیں سمجھ آتے تو خاموشی سے تصدیق کر لو، سمجھ آ گئے تو الحمدللہ. لوگوں کی عقل برابر نہیں ہے، عقل قاصر ہے، بہت ساری چیزیں انسان سمجھتے کچھ، بہت ساری چیزیں انسان نہیں سمجھ سکتا. تو جو سمجھ لیتا ہے الحمدللہ، جو نہیں سمجھتا تو اللہ کے سپرد کرے، وہ احکم الحاکمین ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالی نے جو کچھ ہمارے لیے چاہا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. سبحان اللہ. تو قدریہ اور جبریہ جو، تو انسان کا عمل جو ہے، انسان اپنے آپ کا خود پیدا کرنے والا ہے، جبریہ قدریہ کہتے ہیں. اور جبریہ جو ہے کہ انسان مجبور، انسان خود. معبد الجہنی سوسن نصرانی کے نام سب سے پہلے آتے ہیں، سوسن نصرانی. سوسن نصرانی یہ کرسچن تھا، یہ وہ بندہ لے کے، جیسے کہ ابن سبا یہودی نے رافضیت اور خارجیت کی بنیاد رکھی، اسی طرح کرسچن آیا، اس نے تقدیر کے انکار کی بنیاد رکھی. پھر معبد الجہنی، پھر عامر، پھر واصف بن عطا، عمر بن عبید، یہ سارے پھر آہستہ آہستہ اسی سند کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. لیکن کہ سنہ پیچھے جائے نا، یا نصارہ یا یہودی یا منافقین ہوں گے آپ دیکھیں. اور اس نے سن جماعت کے عقیدے کی سند آپ دیکھیں، صحابہ تک جاتی ہے، ابوبکر ہے، سیدنا عمر ہے، اور تمام صحابہ ہیں. تو جو خصوصی اہل سنت والجماعت کے، سب سے پہلے نقل کو، یعنی قرآن سنت کو آگے کیا عقل کے، عقل کو آگے نہیں جانے دیا. اور دوسری بات ہے کہ انہیں سلف کے سمجھ کے مطابق سمجھا ہے، کہ سلف نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جس میں کہا سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئی تو میرے سمجھنے میں نقص ہے، کمی ہے. صحابہ کے سمجھ میں کبھی کمی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا اجماع معصوم ہے. جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو گیا، سلف کا اجماع ہو گیا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس سے زیادہ سمجھ کے ان کی مخالفت کروں؟ حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ ان تمام مسائل میں، عقیدہ کے جتنے مسائل ہیں، چاہے بھائی جبر کی بات کروں یا تقدیر کا انکار کیا، اہل سنت جماعت کے جو موقف ہے اس مسئلے میں تقدیر کے تعلق سے، اس میں صحابہ اور سلف کا اجماع ہے. آپ کو دو رائے نہیں ملے گی، اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں. لیکن یہ جو اہل بدعت آئے ہیں، جہمیہ، پھر معتزلہ، پھر کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک راستہ بنایا ہے، الگ سے منہج. ہم کیوں تو منہج سلف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ منہج معصوم ہے. کیوں معصوم ہے؟ کیونکہ جس پہ قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے اور اجماع السلف اس میں موجود ہے عقیدہ کے مسائل میں. اسمہ الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. لیکن جو دوسرے مناہج ہیں عقل کو آگے کرنے والے, چاہے جہمیہ ہے, معتزلہ, کلابی, اشاعی, ماتریدی, ان میں ایک کامن چیز ہے, کیا ہے کہ عقل کو آگے کرنا نصوص کے, عقل پہ تولنا ہے پھر سمجھنا ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو عقل کو آگے کر دینا ہے, نصوص کو پیچھے کر دینا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ان میں آپس میں کیوں اختلاف ہوا؟ یہ اہل سنت میں اتفاق ہے ان مسائل میں, پھر بھی دیکھ اختلاف کیوں ہوا؟ ایک گروہ نہیں ہے. اب دیکھیں تقدیر کے مسئلے میں دو گروہ نکل آئے, انکار کرنے والے اور اس کے برعکس اس کے ضد میں جبریہ نکل آئے. اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, جہمیہ نے سب کا انکار کر دیا, دونوں کا انکار کیا, اللہ کا نہ کو نام نہ کو صفت ہے. معتزلہ نے ڈبیٹ کی, مناظرہ کیے جہمیہ کے خلاف, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نام تھے, صفات کا انکار کرتے ہیں, تو اللہ کے اسماء کو مان لیا ہے اور تمام صفات کا انکار کر دیا. پھر کلابیہ ان کے نہیں تم غلط کرتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات میں سے صرف سات ہے, باقی تمہاری بات ٹھیک نہیں مانتے. سات کو تو ماننا ہی پڑے گا. کیوں سات کیوں مانے؟ کیونکہ عقل مانتا ہے اسے تمہیں ماننا پڑے گا. عجب بات ہے. پھر بات اریدی ہے, ان کے مطلب چھ سات نہیں ہیں, آٹھ صفات ہیں, تمہیں ماننا پڑے گا. یہ مکمل انکار, پھر اسماء و صفات میں فرق رکھنا, پھر سات پھر آٹھ, یہ اختلاف کیوں ہوا پتہ ہے؟ کیونکہ بنیاد ڈفرینٹ ہے, بنیاد ہلی ہوئی ہے, خلل بنیاد میں ہے. بنیاد کیا ہے؟ عقل کو آگے کرنا. یہ تمہاری عقل کیا انسان کی عقل دو لوگوں کی رائے برابر ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتی.
نہیں ہو سکتی. اس لیے اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے اختلاف ہوا ہے. اہل سنت میں اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ عقل نہیں ہے. کیا وہ سمجھتے نہیں تھے؟ کیا اندھے گونگے بہرے تھے, اندھی تقلید کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. سمجھتے تھے, عقل بھی تھی, عقل پہ تولتے بھی تھے, بولتے بھی تھے, لیکن کب کیسے یہ فرق ہے. عقل کو لگام دے کر رکھی ہوئی تھی کہ شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکلنا, اور ان لوگوں نے عقل کو بھی لگام چھوڑا ہوا ہے کہ شریعت کے نصوص تو بعد میں, پہلے تم نے کیا سمجھنا ہے اور تم کیسے خوش ہوتے ہو اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. یہ ان سے بہت بڑے غلطیاں ہوئی ہیں. جیسا فرماتے ہیں جب یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جبر کے تعلق سے, تو اس لیے اس صحیح عقیدے کی وجہ سے ان لوگوں کو اس عقیدے پر جو ہے قرآن سنت عقل بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے ان کو جبریہ کہا گیا ہے, یا ان اہل بدعت نے جبریہ کہا ہے. کیوں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معتزلہ جو ہے ان کے ہاں بندہ خود اپنے عمل کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ معصیت کو پیدا نہیں کرتا, اللہ پہ جھوٹ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ایمان کیا ہے, ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. یہ چھ ارکان ہیں ایمان سے, مسلم کے حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی خیر اور شر کی تقدیر لکھتا ہے, خیر ہو یا شر ہو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان عمل کرے گا, خیر ہو یا شر ہو انسان ہی کرے گا, یا محض شر صرف شر کرے گا, یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور کفر پہ مرتا ہے نعوذ باللہ. اور یہ کفر اور جو نافرمانی اللہ کی مشیت سے, اللہ کے ارادے سے ہے. اللہ کے ارادے سے, اللہ کے قہر سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی, اور انسان خود اپنے ان اعمال کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے خود کیا ہے یہ اعمال جو ہے, اور جب یہ عمل کیا اس نے خود لطف محسوس کیا ہے یہ عمل کرتے ہوئے, اپنی مرضی سے کیا ہے, اس سے اس عمل کرنے میں مزہ بھی آیا تھا اور خوشی بھی ہوئی تھی. جیسے کہ نعوذ باللہ جب زانی زنا کرتا ہے, مرضی سے کرتا ہے, لطف اٹھاتا ہے, چوری کرتا ہے, اسے بھی مزہ آتا ہے چوری کرنے میں, اسے سکون ملتا ہے چوری کرنے میں. تو جب یہ تمام چیز اس بندے نے اپنے اختیار سے کی ہیں اور وہ ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب مرتب کیا ہے کہ نیک اعمال کرتا ہے اپنے اختیار سے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا وکل یسر لما خلق له, تم عمل کرو, ہر چیز کے لیے وہ آسان کر دی گیا جس کے اسے پیدا کیا گیا ہے. یعنی اہل ایمان کے لیے ایمان آسان کر دیا گیا, اہل کفر کے لیے کفر آسان کر دیا گیا, زناکار کے لیے زناکاری آسان کر دی گئی, چور کے لیے چوری آسان کر دی گئی, نمازی کے لیے نماز آسان کر دی گئی. تو خیر ہو یا شر ہو, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ آسان کیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ یہ سوال آیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ہر بندے کی جگہ جنت میں دوزخ میں لکھ دی گئی ہے, کون جنت ہے کون دوزخ ہے یہ مقرر ہو چکا ہے. تو با سب عرض کے ففیم العمل یا رسول اللہ, پھر ہم عمل کیوں کریں جب ہمارا انجام جو ہے جنت دوزخ کا لکھ دیا گیا ہے, ففیم العمل, ہم عمل کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا وکل میسر لما خلق له, تمہارے ذمہ کام کرنا ہے, ہر بندے کے لیے وہ آسان کر دی جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. انسان جب نماز پڑھتا ہے, انسان جب علم حاصل کرنے کے گھر سے نکلتا ہے, طالب علم ہوتا ہے, جدوجہد کرتا ہے اور اس میں آسانی محسوس کرتا ہے, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, مزید علم میں ترقی ہوتی ہے, مزید نماز میں مضبوطی ہوتی ہے, مزید ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے, اس پہ رہو نا. اگر واقعی سچے مخلص ہوں, دھوکہ نہیں ہے, ریاکاری نہیں ہے, تو انشاءاللہ خاص پر بھی اسی خیر پہ ہوگا. دوسری طرف جو چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, کوئی بدعت میں غرق ہے, کوئی شرک بدعت خرافات میں غرق ہے, اعوذ باللہ, اسے ان دونوں کسی نے مجبور نہیں کیا, نہ اس اہل ایمان موحد کو نہ اس اہل شرک و بدعت والے کو, کسی نے مجبور نہیں کیا. یہ اپنے اختیار سے کر رہے, وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے, لیکن راہ سے دونوں کو, دونوں کے جدا ہیں اور سب اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں, سب کا حساب ہو قیامت کے دن اور سب اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اگر یہ انسان مجبور ہوتا تو پھر سزا کیوں ملتی ہے اس مجبور انسان کو؟ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو مجبور کریں اور کہیں کہ یہ فلان عمل کرو, وہ کر کے پھر اسے مارتے ہو, سزا دیتے ہو؟ عقل مانتی ہے؟
نہیں مانتی.
نہیں مانتی ہے. تو پھر ارحم الراحمین احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام سبحانہ وتعالی, کیسے ممکن ہے کہ انسان کو شرک بدعات خرافات کفر پر مجبور کرے پھر سزا بھی دے؟ عقل مانتی ہے؟
نہیں مانتی.
اس لیے جبر کا عقیدہ سرے سے بنیادی طور پر عقل کے مخالف بھی ہے, صرف نصوص کے نہیں, قرآن سنت کے نہیں, بلکہ عقل صحیح جو ہے, دیکھ ہم بیمار عقل کی بات نہیں کر رہے, وہ عقل جس میں خلل ہے, وہ جو بے لگام عقل ہے, جو حد سے نکل چکی ہے, وہ خود مریض عقل ہے, اسی پہ تول کے اپنا عقیدہ بناتے ہو, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اعملوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا وکل میسر لما خلق له, آپ عمل کریں خیر کا عمل. دیکھیں جب آپ خیر کا عمل کرتے, کوئی مجبور کرتے آپ کو؟
نہیں کرتے.
نہیں کرتے, اسی پہ رہو نا. پھر رب سے ثابت قدمی کی دعا مانگو ہمیشہ, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ مت پرواہ مت کرو کہ کون دیکھ رہا ہے, کون نہیں دیکھ رہا, میں کیا کر رہا ہوں, کس کے سامنے کیا سو, چھوڑ دے. اخلاص کی بنیاد پر, اتباع سنت کی بنیاد پر اب عمل کرو, واللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور ایسے آسان آپ نے سوچی نہیں ہوگی, یار یہ تو کام مشکل تھا میرے, کیسے آسان ہو گیا. کئی لوگ ہیں کوشش کرتے صلاۃ اللیل کی, مجھے بھی کہتے ہیں سب مشکل ہو جاتی ہے. اخلاص النیۃ والدعاء, دیکھ اللہ آسان کر دے گا. دو سے شروع کرو, گیارہ سے شروع نہیں کرو, مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. شیطان خون میں دوڑتا ہے, گیارہ میں جمپ لگاؤ گے تو آہستہ آہستہ پھر دو سے شروع. ہاں گیارہ کر سکتے تو اچھی بات ہے, گیارہ پڑھو سنت ہے, لیکن دو سے شروع کرو, پھر چار کرو اسے, پھر آہستہ آہستہ دیکھے خود دل کرے گا کرنے کا. کل میسر لما خلق له, یہ قاعدہ یاد رکھے ہمیشہ تقدیر کے باب میں, جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا, جنت کے لیے پیدا کیا گیا, جنت کے اعمال تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے. کیونکہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو اللہ مجبور نہیں کیا تمہیں, تمہارے جہنم کے اعمال آسان کیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم دنیا میں آؤ گے, اچھا کب آؤ گے, کیسے آؤ گے اور پھر تم کیا کرو گے, تفصیل خوب جانتا ہے. تمہاری پیدائش سے پہلے, دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے, آنکھ کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ کر دیا ہے. مجبور کیا کسی کو؟ نہیں کیا. ظلم کیا ولا يظلم ربك احد الا كسب ظلم نہیں کرتا ہے انسان کی اپنے اعمال ہیں جس کا وہ ذمہ دار ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں یہ مت کہو, یہ پیاری بات سنیں, لا تقل هل الله كتبني في الأشقياء أو كتبني في السعداء, ليس لك حق أن تقول هذا. جب بات لکھنے کی آ گئی ہے یہ مت کہو کہ اللہ تعالی نے مجھے بدبختوں میں لکھا ہے یا خوش بختوں میں لکھا ہے, یہ تمہارا حق نہیں کہنے کا. اللہ نے جہاں پر لکھا ہے ہمارے ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمیں یہ یقین ہے اللہ تعالی ظلم کسی پہ نہیں کرتا, یہ یقین ہے. جس چیز کا میں مستحق ہوں اللہ تعالی میرے وہی راستہ آسان کرے گا. ان خیر فخیر ان شر فشر, آپ کس راستے پر ہو, توحید و سنت کا راستہ ہے, منہج سلف کا راستہ ہے, فرما برداری کا راستہ ہے, تو اللہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ سب قدمے کی دعا کرتے رہو اور انشاءاللہ خاتمہ بھی اسی پہ ہوگا. اور اگر دوسرے شر کا راستہ ہے اس کے ذمہ دار پھر خود ہو تم. اسے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کس نے منع کیا توبہ کرنے سے؟ میرے بھائی چور چوری کو چھپاتا کیوں ہے؟ کیوں منصوبے بناتا ہے, خفیہ منصوبے؟ اسے پتہ غلط کر رہا ہوں میں. اگر چوری غلط نہ ہوتی, زناکاری بدکاری غلط نہ ہوتی, تو چھپکے میں کیوں کرتے؟ آپ نماز پڑھتے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خیر عمل ہے نا, اچھا عمل ہے نا, تو چھپ کے جو انسان کام کرے اسے خود پتہ ہوتا ہے غلط کر رہا ہوں. غلط کرو توبہ کرو نا, پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا. کس نے تمہیں پکڑا توبہ سے؟ کس نے منع کیا تمہیں؟ توبہ بھی نہیں کرنی, ہر دھرمی سے کام بھی لینا ہے, نافرمانی بھی کرنی ہے, پھر کہتا میں تو مجبور ہوں. سبحان اللہ. اچھا اسے مجبور انسان کو بیچ میں ایک بات آ گئی, اگر یہ شخص جو جبر کا عقیدہ رکھتا ہے, اگر کوئی اس کی چوری کر دے تو چور پکڑا گیا تو چور کہے دیکھے میں مجبور تھا, میرے ذمہ کیا ہے, مجھے کیوں سزا دیتے ہو؟ معاف کرے گا اسے؟ کرے گا معاف؟ یا مجبور ہے بیچارہ, اللہ نے اس کے مقدر میں کہ تم نے چوری کرنی ہے, مجبوری ہے, چوری اس نے کر دی ہے, تو جبری عقیدہ رکھے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ مان لینا چاہیے, معاف کرنا چاہیے. اپنے حق میں نہیں مانتے لوگ, نہیں کہتے میرا حق یہاں پہ دو, تو کوئی مجبور نہیں ہو تم. سبحان اللہ. تو جیسا فرماتے یہ مت کہو میں بدبختوں میں سے ہوں یا میں خوش بختوں میں سے ہوں. اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ ولیکن اعمل, عمل کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا حکم دیا ہے کہ عمل کرنا ہے, کیونکہ تمہارے پاس طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, اور تم تیار بھی ہو عمل کرنے کے لیے, اس قابل قابلیت بھی عمل کرنے کی, کیونکہ آپ خیر اور شر میں تمیز جانتے ہو, حق اور باطل میں تمیز جانتے ہو, ان کو الگ الگ کر سکتے ہو. ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا اور شر کیا ہے, بلکہ بعض یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بعض جانور بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو عمل جو کرتے ہیں وہ اختیاری ہے غیر اختیاری ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسا فرماتے ہیں اگر آپ پتھر اٹھا کے کتے کو مارے تو کتا پتھر کے پیچھے جائے گا تمہارے یا تمہارے اوپر آئے گا؟ تو پتھر بھی کیوں نہیں جاتا, مارا کس نے اسے؟ پتھر اسے لگا یا بندے نے اسے لگائی؟ کہتے کر کے دیکھیں بھائی, کر کے لاد کے بہتر ہے کتے سے پنجا نہ لے. اگر کتے کو پتھر مارتے ہیں تو کتا پتھر کی طرف جائے گا تمہاری طرف آئے گا؟ تو کتا بھی جانتا ہے کہ یہ کہ اس کو اذیت کس نے دی ہے؟ اس انسان نے دی ہے. انسان مجبور ہے, مجبور ہوتا تو کتا اسے پتھر پہ جاتا نا. تو شیخ صاحب تو کتا بھی جانتا ہے کہ پتھر جو اسے لگا ہے اس پتھر کا اختیار نہیں, اختیار کس کا ہے؟ اس انسان کے, اس نے پتھر مارا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر اسے لکڑی سے مارتے ہو لکڑی پیچھے نہیں بھاگے گا, وہ تمہاری طرف آئے گا, کیونکہ آپ خود مختار ہے, آپ نے اپنے اختیار سے کیا ہے اور مجبور بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے تمیز یہ جانور بھی رکھتا ہے کہ کون سی چیز اسے کوئی اختیار کے ساتھ کر رہا ہے اور کون سی چیز بغیر اختیار کی, جیسے پتھر ہے اور لکڑی ہے بغیر اختیار کے ہے. اب پتھر کا کیا قصور ہے یا لکڑی کا کیا قصور کتے کو جا کے لگی ہے؟ لیکن جس نے لکڑی پھینک پتھر پھینکا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور کتا اسی کی طرف آتا ہے سزا دینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے. جبریہ کہتے ہیں کہ انسان ریش، کسے کہتے ہیں؟ پرندے پر ہوتے ہیں نا، چھوٹے سے پر جو ہوتے ہیں. انسان پرندے کے پر کی طرح ہے، ہوا کی حرکت کے ساتھ اڑتا رہتا ہے، اس کا کوئی اپنا ارادہ نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہیں. میرا فعل، آپ کا فعل، اللہ کا فعل ہے، اور تمام لوگوں کے فعل اللہ کے فعل ہیں. قبحہم اللہ. یعنی انسان مجبور ہے، اس طریقے سے یہ مثال دیتے ہیں، پتے کی دیتے ہیں یا پھر پرندے کے پر کی دیتے ہیں، کہ اس کی اڑتے ہوئے پرندے کے جو چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں، جو ٹکڑے ہوتے ہیں پر کے، تو اپنی مرضی سے نہیں گرتے، وہ ہوا جہاں چاہے اسے پھینک دے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قدریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان خود شر کا خالق ہے، اور انسان نے خود اسے پیدا کیا ہے، اللہ کے ارادے کا اور مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ اعمال شر کے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، لوگوں کے اقوال سے یا اعمال سے، تمام کے تمام یہ اقوال و اعمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں، اللہ کی مشیت سے ہیں، اور بندہ خود کرنے والا ہے، خود اس کا ذمہ دار ہے. یہ اعمال بندہ خود کرتا ہے، قول بھی اس کا اپنا ہے، فعل بھی اس کا اپنا ہے، اور انسان خود اپنے قول اور فعل کا ذمہ دار ہے. پھر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نیا جملہ، پیاری بات فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ، واصحاب الحدیث عصامۃ من هذه المعایب بریئۃ زکیۃ نقیہ. اور اصحاب الحدیث جو ہیں وہ محفوظ ہیں ان تمام معائب سے، جو بھی عیب جو کی گئی ہے، جو بھی یہ تہمتیں لگی ہیں، ان تمام سے بری ہیں، پاک ہیں اور صاف ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ البدعت نے اہل سنت کے تعلق سے چند چیزیں منسوب کی ہیں جو محض الزام تراشے ہیں اور تہمتیں ہیں، کہ ناصب حشویہ جبریہ ہیں وغیرہ، یہ وہ نام ہیں ان فرقوں کے جو موجود ہیں، یعنی ناصبی موجود ہیں، حشوی موجود ہیں، جبری، تمام چیزیں، یہ تمام لوگ موجود ہیں. ناصبہ جو ہیں موجود ہیں، لیکن جو رافضی ہیں وہ ان کو چھوڑ کر اہل سنت پر یہ تہمت لگاتے ہیں نصب کی، اور حشویہ مشبہ بھی موجود ہیں، اور بعض گروہ، گمراہ گروہ جو ہیں روافض وغیرہ میں سے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان جیسا ہے، اور کہتے ہیں میرے ہاتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، آنکھیں میری آنکھوں جیسی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ میرے چہرے جیسا ہے. قبحہم اللہ، ولا شک ان ھذا تشبیہ، شیخ فرماتے ہیں کہ بے شک تشبیہ ہے. ان جملوں میں شیخ ربیع رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ناصبہ یا ناصبی شخص، ناصبہ گروہ کا نام ہے، نواصب جمع ہے. نواصب ایک گروہ موجود تھا، شام میں موجود تھا، جو آل بیت سے بغض و نفرت رکھتا تھا اور دشمنی رکھتا تھا، اہل بدعت میں سے، صحابہ میں سے ایک بھی نہیں تھا. سر معاوے پہ تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں، والله تہمت ہے، صرف صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے. انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی بنیاد، جن کا بیج ابن سبا یہودی نے بویا تھا، ابن سودا جو یمن سے آیا تھا، خوارج وہاں سے نکلے، روافض یہ بھی وہاں سے نکلے، شیعہ کا نام شیعہ تھا، اور شیعہ بہت بڑی چھتری ہے، اس کے نیچے بہت سارے مختلف گروہ ہیں. ابھی جو موجود ہے ایران میں اتنا اشعریہ ہیں، بارہ امام والے جو ہیں اتنا اشعریہ، یہ پہلے جتنے کفات میں گزرے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا دروز گزرے ہیں، کافی قرامطہ، یہ سب شیعوں کے ڈفرینٹ مختلف گروہ ہیں. اور ہسٹری میں دیکھیں امت کو سب سے زیادہ نقصان انہی روافض نے اور انہی شیعوں نے پہنچایا، یہاں تک کہ سیدنا علی کے قتل میں، کس نے قتل کیا؟ ابن ملجم نے. کیا تھا یہ؟ شروع شروع خارج سے پہلے کیا تھا, کسی گروہ میں تھا؟ شیعوں میں سے تھا نا, سیدنا علی کے ساتھ ہی تھا نا. جنگ صفین میں کہاں تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ جنگ جمع میں کہاں تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ تو سیدنا علی کے گروہ میں تھا, شیعہ تھا. بعض میں مخالفت کی ہے, بعض میں تکفیر کی ہے. تو اصل تو کیا تھا, بنیاد کیا تھی؟ تو خوارج کی بیچ بھی ابن صبا یہودی نے رکھا, جس کی آج بنیاد دیکھا روافض بھی موجود ہے, نعوذ باللہ. تو نواسب موجود تھے, یہ گروہ موجود تھا. تو شیخ صاحب یہ فرماتے کہ روافض جو ہیں, جو نواسب کے دشمن ہیں, کیونکہ نواسب اہل بیت کے دشمن ہیں, تو روافض اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں, یہ تہمت لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل سنت اہل بیت میں غلول سے کام نہیں لیتے, ان کو پکارتے نہیں ہیں, ان کو مشکل کشا نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, اور قرآن کی تحریف کی بات نہیں کرتے, صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتے. تو جب یہ عقیدے روافض کے اور سنت اس کا رد کرتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں. یعنی جب تک آپ نہیں کہیں گے کہ علی اللہ کا ولی ہے, ہم مانتے ہیں اللہ کا ولی ہے, لیکن علی مشکل کشا بھی ہے, یہ بھی ماننا پڑے گا. اگر آپ نہیں مانتے کہ علی مشکل کشا ہے, تو پھر آپ ناسبی ہیں, جبکہ نواسب گروہ تھا. لیکن کیا اہل سنت یہ کہتے جو وہ کرتے تھے, کہ اہل بیت کو اذیت دینا, نعوذ باللہ ان کو گالیاں دینا, ان کو تکلیفیں پہنچانا. ہم تو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ, الحسن رضی اللہ عنہ, الحسین رضی اللہ عنہ, ہمارا ایمان فاطمہ رضی اللہ عنہ, ہمارے صحابہ اجمعین, ہم سب پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی. ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اہل بیت کا, وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے, وہ بدعتی ہے, نواسب میں سے ہے. لیکن ان کا ٹرک ہے اہل بدعت کا, ان کے جو اپنے دشمن ہیں ان کے خلاف ان کی کارروائی پتہ ہے, وہ تو ہے گئے گزرے, وہ تو ہے بدعتی. لیکن جو اہل حق ہیں اوپر تہمتیں لگا کر, تاکہ عوام الناس دھوکے میں آ کے ان سے نفرت کریں اور حق سے دور ہو جائیں, اصل مقصد یہ ہے. اسی طریقے سے جو حشویہ اور مشبہ کا نام لیا ہے, مشبہ گروہ موجود تھا. اور عجب بات دیکھے کہ تشبیہ کی ابتدا بھی انہیں شیعوں نے کی ہے. سب سے پہلے جس نے تشبیہ کی بات کی ایک شیعہ تھا, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ انسان کا چہرہ جیسا, اللہ کے ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسے ہیں, اللہ کے رحمت انسان کے رحمت جیسی, تمام جو صفات اللہ تعالیٰ کے, نعوذ باللہ. لیکن کیا اہل سنت تشبیہ سے کام لیتے ہیں؟ جب بھی بات ہوتی ہے اسماء و صفات کی, اور بار بار ہم بات کرتے ہیں, آپ اہل سنت کے علماء کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ, کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ہمیشہ کیا نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے باب میں, کہ ہمارا ایمان سب سے پہلا قاعدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں. سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے میں پوچھوں گا, ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور صفت جو قرآن مجید میں اسے حدیث میں ثابت ہے, ان تمام پر ہمارا ایمان ہے, ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر تعطیل, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف, یعنی بغیر تحریف کرنے کے, اس کو معنی بدلیں گے نہیں, بغیر تکیف, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر تمثیل, بغیر تشبیہ کے, مثلیت کے تشبیہ سے کام نہیں لیں گے. آپ مجھے ایک جملہ دکھا دیں اہل سنت و جماعت میں سے کسی کا بھی جس نے کہا ہو کہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ لازم آتی ہے, اور نفی کی بات نہیں کرتا کہ بغیر تشبیہ, بغیر تمثیل کے, ایک دکھا دیں. وجہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کو مکمل وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے, وہیں پر مثلیت کی نفی بھی کی ہے, کیفیت کی نفی بھی کی ہے, اور انکار سے منع بھی کیا ہے, تحریف سے منع بھی کیا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ مثل کوئی چیز نہیں ہے, تو نفی کر دی, اور اثبات کیا وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. ایک ہی آیت کا حصہ ہے, پوری آیت نہیں ہے, اس ایک آیت کے حصے میں پورے اسماء و صفات کے باب کی بنیاد موجود ہے, جو ان اہل بدعت کو سمجھ نہیں آئی ہے. سبحان اللہ. پھر جیسا فرماتے ہیں, جیسے اسحاق بن ابراہیم, جیسے ترمذی نے ان سے نقل کیا ہے کہ جو اللہ کے صفات کو ثابت کرتا ہے وہ کبھی تشبیہ سے کام نہیں لے سکتا, مشبہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ مشبہ وہ ہے, تشبیہ سے کام لینے میں وہ شخص ہے جو کہتا ہے اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے, اللہ کی آنکھ میرے آنکھ جیسی, اللہ کا چہرہ میرے چہرے جیسا ہے, نعوذ باللہ, یہ تشبیہ کرنے والا ہے. لیکن جو شخص یہ گواہی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے, یعنی اس کو بیان بھی کرتا ہے اپنی زبان سے, کہ اللہ کا چہرہ مخلوقات کے چہرے جیسا نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, مخلوقات کے استواء جیسے نہیں ہے, ایسا استواء جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخر پہر میں, مخلوقات کے نزول جیسے نہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ کے صفت السمع ہے, بصر ہے, ارادہ ہے, قدرت ہے, ان تمام صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں اور تشبیہ کی نفی کرتے ہیں کہ مخلوقات سے تشبیہ ممکن نہیں ہے. تو جو لوگ یہ جملے کہتے ہیں, یہ جن کا ایمان ہے اور اس کی وضاحت بھی کرتے, اپنی زبان سے اعلان بھی کرتے ہیں, کیا وہ مشبہ ہو سکتے ہیں, تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں؟ ایسے لوگ نہیں لے سکتے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے بری ہیں ان مشبہ سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے, یا اللہ کے جو چہرہ مخلوق کے چہرے جیسا ہے, نعوذ باللہ, ہم ان سب سے بری ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ کفر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چہرہ مخلوق کے چہرے جیسا ہے, یہ کفر ہے, عقیدہ جو ہے کفری عقیدہ ہے. تو کس طریقے سے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیکن البدعت جو ہے ان کے ہاں ظلم ہے, جھوٹ ہے, رسولوں کی طرف ایسی چیزیں اور بدعقیدگی منسوب کرتے ہیں جو ان کے کبھی ذہن میں ہی نہیں آئی اہل سنت کے, اور نہ کبھی ان کی زبان پر کبھی یہ الفاظ آئے ہیں. آج درس میں اتنا کافی ہے, کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 47. دو چار جملے اور ہیں. اچھا, دو جملے اور مکمل کر لیتے ہیں. پھر ابو عثمان الصفوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَلَيْسُ إِلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ الْمَضِيَّةِ, جب اہل بدعت کی ان تہمت سے بری ہیں اہل سنت, پھر اہل سنت ہیں کیا؟ چند جملے غور کریں, ذرا نوٹ کریں. امام صاحب فرماتے ہیں, وَلَيْسُ إِلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ الْمَضِيَّةِ, کہ اہل سنت جو ہے وہ نہ حشوی ہیں, نہ جبری ہیں, نہ ناصبی ہیں, نہ نابیتا, یہ سب چیزیں نہیں, تو پھر ہیں کیا؟ صرف اہل سنت ہیں جو نور پر ہے, روشنی میں ہیں, مضیہ نور سے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فسنت المضیئۃ, کیونکہ سنت پر ہمیشہ نور ہے, روشنی ہے, کیونکہ وحی ہے, سبحان اللہ. وسیرت المضیہ, وسیرت المرضیہ, سنت المضیہ ہے اور سیرت مرضیہ ہے, ان کے جو سیرت ہے, جو راستہ جس پر چلتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اور یہی راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ اسی راستے پر راضی ہے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ تعالیٰ اسی راستے کو پسند کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور ایسے لوگ جو ہیں ان کی سیرت, ان کی اتباع اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. وہ سبل السویہ, اگلا جملہ ہے, اہل سنت جو ہیں سبل السویہ پر ہیں, یعنی راہ راست پہ ہیں, یعنی صراط مستقیم پر ہیں, اپنے عقیدے میں, منہج میں, جیسا کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذِهِ رَبَشَكَ, هذا یہ صراطی, میرا راستہ ہے, مستقیماً سیدھا, فاتبعوه, بس اس کی اتباع کرو. دیکھیں کتنا پیارا عظیم راستہ ہے الصراط المستقیم. ہم دعا کرتے رب سے صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم, حمد و ثنا کے بعد, اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد, عہد کرنے کے بعد, کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے, مت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. سے مسلم کے حدیث میں ہے, حدیث قدسی میں, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, یہ وعدہ میرے بڑے بندے کے بیچ میں ہے, توحید عبادت کا. اب میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے سوال کرے, دعا جو مانگتے مانگے جو مجھ سے چاہتا ہے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذين انعمت عليهم. صرف صراط مستقیم نہیں بلکہ اس کی تفصیل بھی ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, سبحان اللہ. اور اس آیت کریمہ میں, سورۃ انعام کی آیت میں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ, بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، بس اس کی اتباع کرو، فعل امر ہے، فرض ہے. ولا تتبعوا، دیکھو نہیں دیکھیں، ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں کی پیروی مت کرو، فتفرق بكم عن سبيله، یوں تم اللہ کے اس راستے سے جدا کر کے دور کر دیں گے. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، یہ تم اللہ نے وصیت کی ہے، تم پر فرض کر دیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ، شخص فرماتے ہیں اہل سنت جو ہیں وہ اسی صراط، اسی راستے کی پیروی کرتے ہیں، اسی راستے پر چلنے والے ہیں، اور اس راستے پر چلنے کا حکم بھی دیتے ہیں، خود لازم بھی کرتے ہیں، اور اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. صراط مستقیم پر چلنا کافی نہیں ہوتا، صراط مستقیم پر ہم دعا تو کرتے ہیں، کیا اس دعا کا حق ادا کرتے ہیں؟ دین الصراط المستقیم، نماز میں، اور اس سے پہلے وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو ہی سلام پھیرا ہے، دعا ہاتھ کھڑے ہوئے، یا علی مدد، علی مشکل کشا. یہ وعدہ ابھی نماز میں کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا صراط مستقیم کی طرف جب تم نے پہلے عجشک نہیں کیے؟ تو صراط مستقیم کی اساس اور بنیاد ہے توحید عبادت، اتباع سنت. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اتباع ہے ہی نہیں، محض دعویٰ رہ جاتا ہے. اس لیے صراط مستقیم کو سمجھنا، دیکھ دعا سب سے آخر میں ہے، پہلے سمجھنا ہے، پھر اس پہ چلنا ہے، تسلیم کرنا ہے زبان سے، عمل سے بھی اس پہ چلنا ہے، پھر اس کی طرف حکم بھی دینا ہے، پھر لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے، اور دعا ہمیشہ کرنی ہے. یہ پانچ چیزیں کریں گے تو اہدنا الصراط مستقیم آسان ہو جائے گی. آپ اگر صرف ایک عادت کے طور پر آپ نے ویسے دعا کرنی ہے، پھر اس کی مخالفت کرنی ہے، بدعت کر کے، شرک بدعت اور رب کی نافرمانی کر کے، بدع مکفرات جیسے ہے وہ کر کے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلے درس میں یہاں پر رکتے ہیں. جو اگلی پیاری بات ہے اہل سنت کی، جو اصل پہچان ہے، وہ تہمتیں تھیں نا، اب اصل پہچان اہل سنت کے تعلق سے یہاں پر، ایک تو روشن سنت پر ہیں، دوسری سبل السیرت المرضیہ ہے، وہ راستہ جس پر اللہ راضی ہے اس راستے پر ہیں، تیسری بات السبل السویہ جو اللہ کے صراط مستقیم میں جو راہ راست ہے اس پر ہیں، اور چوتھی بات اگر درس میں بیان کریں گے، والحجج البالغۃ القویہ، جو حجت بالغ اور قوی حجتیں ہیں ان پر قائم اہل سنت والجماعت. اگر درس میں بتائیں گے کہ کون سی حجتیں ہیں، کیوں قوی ہیں، کیوں تمام اور بالغ ہیں، کیا وجہ ہے، اور کس طریقے سے البدعت جو ہے خوف زیادہ ہیں ان حجت سے، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں سوائے ہٹ درمی کے تکبر کے، ان کے پاس اور باقی کچھ نہیں رہتا. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.